بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب ہم مسلمان کیسے ہوئے ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے. اس کے مصنف ہیں ابو محمد مخدوم زادہ. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں ہم مسلمان کیسے ہوئے کا پارٹ نمبر 1. عرف آغاز. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں, جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس شخص نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کیا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور ایسا شخص آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قرآن کریم میں اس بات کو بھی نہایت وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کیے بغیر جتنے اچھے اور عمدہ اعمال بھی سر انجام دے وہ اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے. یعنی کوئی شخص اپنے دل میں خلق خدا کی خدمت کا کتنا ہی وسیع جذبہ رکھتا ہو, وہ اپنی چند روزہ دنیاوی زندگی کو رفائے عامہ کے لیے وقف رکھے, بڑے بڑے ہسپتال بنوائے, مسافر خانے تعمیر کروائے اور مخلوق کی سیرابی کے لیے نہریں کھدوائے, لیکن وہ اس کائنات کے خالق و مالک حقیقی یعنی اللہ ذو الجلال و اکرام اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور رسولوں نیز ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر دل سے ایمان نہ رکھتا ہو, یا پھر وہ کسی ایک نبی اور رسول سے قدورت و عداوت رکھتا ہو اور کسی ایک آسمانی کتاب کی وجود سے انکاری ہو, پھر وہ گناہگار, ہسپتال تعمیر کرائے یا دیالے سنگھ کالج کا بانی ہو, گلاب دیوی اسپتال کی پیشانی پر اس کے نام کی تختی آویزاں ہو یا لیڈی ویلنگٹن ہسپتال اسی سے منسوب ہو, اللہ کے نزدیک اس کے اتنے بڑے کام کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اور اتنا بڑا کارنامہ صرف اس نیت سے سر انجام دیتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, اس کے نام پر ڈنکا بچے اور ہر طرف اس کی شہرت ہو, وہ ایک طرف ہسپتال تعمیر کرواتا ہے, دوسری طرف اللہ کے احکام سے علن اعلان بغاوت کرتا ہے اور اس کے قوانین کی پامالی سے خوش ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی محنت کا بدلہ اس کی سوچ کے مطابق اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں اس کا دامن اس نیکی سے خالی ہوتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا انسان کے لیے دارالعمل کی حیثیت رکھتی ہے, جبکہ آخرت کی جس زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دارالجزا ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ نے انبیاء اور رسول اور الہامی کتابوں کا سلسلہ بھی اسی لیے جاری فرمایا تھا کہ انسان ان کی دعوت پر ایمان لا کر اپنے خالق و مالک کے ہاں سرخرو ہو جائے. ہدایت اور گمراہی کی باغ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ انسان کی طلب و تڑپ کے مطابق اسے عنایت فرماتے ہیں. دنیا میں ایسے بد نصیبوں کی کوئی کمی نہیں جو اللہ کا دیا رزق کھاتے اور عیش و راحت کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے احکام پر ایمان کو ضروری نہیں سمجھتے. جبکہ امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے کہ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلائے اور احسن انداز میں صاف و شفاف اور مؤثر طرز استدلال سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرے. بحمدللہ امت کے درد مند لوگ اپنے اس فریضے کا مکمل پاس و احساس رکھتے ہیں, اور ان کی بدولت غیر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بے شمار انسان راہ ہدایت پر گامزن ہو رہے ہیں. زیر نظر کتاب میں ایسے بیسیوں حضرات و خواتین کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی جستجو اور تحقیق کے ذریعے عیسائیت, یہودیت, بدھ مت, ہندو مت اور دہریت کے تضاد سے چھٹکارا پانے اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ کتاب اپنے دلچسپ اور ایمان افروز مندرجات کے ذریعے ہمیں نہ صرف اسلام کی دیگر ادیان و مذاہب پر اخلاقی اور استدلالی برتری کا احساس دلاتی ہے، بلکہ ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں اسلام کے سنہری تعلیمات کو نافذ کرنے اور اپنے گرد و پیش میں موجود غیر مسلموں کو حکمت و معزہ حسنہ کے ذریعے اسلام کی طرف قائل اور مائل کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ ابو محمد مخدوم زادہ، 10/9/2007۔ اسلام کے خلاف مغرب کی سازشیں۔ سابق امریکی صدر روز ویلٹ ریپبلکن پارٹی کے ایک بلند پایا رہنما تھے، جن کے نظریات کو موجودہ صدر جارج بش کے منفی رویوں نے داغدار کر دیا تھا، اور غیر دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت آج نہ صرف امریکی عوام کی آزادی گوناگوں خطرات سے دوچار ہے، بلکہ پوری دنیا امریکہ کی جانب سے بنیادی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی مذمت کر رہی ہے۔ صدر روز ویلٹ انسانی حقوق کے بے باک علم بردار تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر مہذب معاشرے میں شخصی حقوق کے تحفظ کو اولیت حاصل ہونی چاہیے، اور جب شخصی اور انسانی حقوق کے مابین ٹکراؤ کی صورتحال ہو تو انسانی حقوق کو شخصی حقوق پر سبقت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ ملکیت انسان کی مرہون منت ہے، نہ کہ انسان ملکیت کا۔ ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنا اور مادہ پرستی آج کے دور کے انسان کا گناہ عظیم ہے، جبکہ انسانیت کا آواز فوق کردار کی بلندی ہے۔ روز ویلٹ کا کہنا ہے، بدکار آدمی کی کامیابی یہی ہے کہ تمام اہل خرد اور دور اندیش لوگ اسے قابل نفرت سمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں خود ان کی پارٹی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور دوسروں کی آزادی سلب کرنے کے جرم میں ملوث ہو جائے گی۔ بش کے پیشگی حملے کے نظریے نے امریکہ کو بدنام کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تیل جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم ممالک مثلاً عراق کو خصوصی طور پر اس لیے نشانہ بنایا گیا ہے کہ ان کے تیل کے ذخائر کو اپنی دسترس میں کیا جائے۔ افغانستان پر امریکی حملے کا بڑا مقصد بحیرہ کیسپین کے قدرتی گیس کے ذخائر کے حامل وسطی ایشیائی ممالک جو کہ حال ہی میں روسی تسلط سے آزاد ہوئے ہیں، انہیں اپنے کنٹرول میں لانا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جب تک افغانستان کو اپنی تفیلی ریاست نہ بنا لیا جائے، ان ممالک تک اس کی رسائی ناممکن تھی، اور چین اور ایران کے خلاف سازشوں کا جال بچھانے کے لیے افغانستان پر تسلط قائم رکھنا ضروری ہے۔ ایران کو ڈرانے دھمکانے کے پیچھے بھی یہی حکمت عملی کار فرما تھی، کیونکہ تیل کی دولت کے ساتھ ساتھ ایران خطے میں ایک مسلم عسکری قوت بھی ہے، اور اس کی عسکری طاقت اسرائیل کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا بغل بچہ اسرائیل خطے میں نمایاں قوت کا حامل رہے۔ اسی وجہ سے عراق کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا، اور انہیں ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے اب ایران کی عسکری قوت کو محدود کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ بودی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ اب تک اگر ایران پر حملہ نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے اس حملے کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ ایران نہ صرف اسرائیل کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے، بلکہ خطے میں اور اس سے باہر موجود امریکی عسکری ٹھکانوں پر کاری ضرب لگائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف برپا جنگ کے پیچھے کئی مقاصد پوشیدہ ہیں، مثلا تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک کو اپنے زیر نگی کرنا، مشرق وسطی کے ممالک کو ایران کے خلاف محاذ آرائی کے لیے مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو 90 بلین ڈالر کے جنگی ساز و سامان مہیا کرنے کے معاہدے کیے جا چکے ہیں، جس کا مقصد مسلم ممالک میں تفریق ڈالنا اور ان کی عسکری طاقت کو منقسم کرنا ہے۔ ان ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے یہ پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں، اس مضمون مہم کا نشانہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اصل ہدف اسلام ہے، کیونکہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کیپیٹلزم فری مارکیٹ اکنامی کی نفی کرتا ہے، جس کا مقصد محض مغربی ممالک کی اجارہ داری قائم کرنا ہے۔ دنیا میں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے مابین مذاکرات کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ صرف مذاکرات اور گفت و شنید سے ہی سیموئل ہنگٹن کے پیش کردہ تہذیبوں کے مابین تصادم کے ذریعے نظریے کو رد کیا جا سکتا ہے، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے، کیونکہ اسلام مغرب کے لیے کوئی نئی چیز یا نیا دین نہیں، بلکہ وہ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بلکہ مغرب کے بعض دانشوروں نے اسلام کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور بعض تو مسلمانوں کی نسبت اسلام کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اسلام کے خلاف بے جا تنقید محض اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ جب انہیں کمیونزم کا خطرہ درپیش تھا تو انہوں نے اس کے خلاف اسلام کو استعمال کیا۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ افغانیوں کی مدد کے لیے بغیر روس کو شکست دینا ناممکن تھا۔ افغانیوں کی مدد کے بغیر روس کو شکست دینا ناممکن تھا، یہ صرف جہادی ہی تھے جنہوں نے یہ ناممکن کام ممکن کر دکھایا۔ یہ افغان مجاہدین کا کرشمہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ عراق اور افغانستان میں شکست سے دوچار ہیں۔ کمیونزم کا خطرہ ٹل جانے کے بعد مغرب کی توپوں کو اسلام کی جانب موڑ دیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مفروضے کے پس پردہ ایک نظریاتی مقصد کا افکار فرما ہے جس کا ہدف اسلام ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں کہ بدھزم، ہندوازم، کیپیٹلزم یا کمیونزم کی طرح اسلام کوئی انسان کا تخلیق کردہ دین نہیں، بلکہ اس کا منبع و ماخذ احکامات الہیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کی مخالفت امریکہ کے لیے تباہی کا باعث ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مگر کیا کیا جائے کہ مغرب اپنی پوری طاقت سے اس دین مبین کو مٹانے کے در پہ ہے۔ مسز تھیچر نے اپنے وزارت عثمہ کے آخری ایام میں کلدیپ نیئر کو ایک انٹرویو میں کہا تھا، کمیونسٹ روس کے بعد اب اسلام ہی مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نیئر صاحب نے اس کو اس طرح پیش کیا تھا کہ اس سے ان کی مراد اسلامی بنیاد پرستی ہے، مگر نہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہننگٹن نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مغرب کے لیے اصل خطرہ اسلامی بنیاد پرستی نہیں بلکہ بذات خود اسلام ہے۔ اسلامی معاشرہ اپنی نہ اہلی کی بنا پر کبھی بھی ترقی پسند اور جمہوری نہیں بن سکتا، اور اب امریکہ کا صدارتی الیکشن امیدوار ٹام ٹین کروویڈیو ایسی جنونی کیفیت سے دوچار ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی پر حملہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ کیا اس سے بڑا دہشت گرد کوئی ہو سکتا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل کے طور پر وجود میں آنے والے کمیونزم کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ وہ معاشرتی حد بندیاں ایک فطری اور قدرتی امر ہیں۔ مارکسٹ نظریے کی بنیاد صرف مادہ پرستی پر قائم ہے، اور یہاں سوچ اور غور و فکر کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، جبکہ حقیقت میں انسان کی عظمت کا راز غور و فکر میں پنہا ہے۔ ڈیسکارٹس میری سوچ ہے، ماضی میں کمیونزم مختلف صورتوں میں لاگو رہا ہے، مثال کے طور پر ایران میں مزاد قزم جو کہ ایران کے بادشاہ کا واز نے اختیار کیا تھا اور اسے پوری مملکت کا دین بنا دیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اس دین کو خیر آباد کہہ دیا اور اس کے متعلق تمام کتب نظر آتش کر دی۔ اس نظریے کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ تمام دولت مرکز کے پاس رہے اور مال اور عورت سمیت ہر چیز سب کی مشترکہ ملکیت قرار پائے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں کے خلاف کمیونزم ایک قدرتی رد عمل تھا۔ کمیونزم میں معاشرتی انصاف تھا، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کی گردی صرف دولت مندوں اور طاقتوروں کو کے ہاتھوں تک محدود تھی۔ آج دنیا میں بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور دنیا جن محرومیوں سے دوچار ہے اس کی بڑی وجہ نظام ہی ہے۔ اسی طرح عالمگیریت وسائل سے محروم ممالک کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم نہیں کرتا، الغرض یہ نظام انسانی خطروں سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف منافع کمانا ہے، جبکہ اسلام میں پیداوار اور منافع بنیادی اہداف نہیں ہیں، بلکہ منافع کی عوام کی نچلی سطح تک منتقلی اسلام کا اصل ہدف ہے۔ مساوات اسلام کا بنیادی نقطہ ہے اور معاشرتی انصاف اسلام کا ترائے امتیاز ہے۔ لہذا یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام محض دعویٰ ہے، کمیونزم اس دعوے کی تردید جبکہ اسلام کی ترکیب ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کی ناکامی ہی اسلام کا نشاد کا سبب بنی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے جو جواز بنایا گیا وہ محض ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو کہ انسان کی تذلیل ہے۔ مغربی میڈیا اس کی توجیہات اور تشریحات اس انداز سے پیش کر رہا ہے جس سے عوام میں خوف پیدا ہو رہا ہے۔ 9/11 سے پہلے، بہت پہلے، اسلام کے خلاف یہ مذموم مہم شروع کر دی گئی تھی جس میں ہننگٹن، برنارڈ لیوس، ہنری کسنجر، برنرز نسکی اور شکاگو یونیورسٹی کے بدنام پروفیسر ہان جیہانی لیوسٹرانس پیش تھے، جو امریکہ کو عالمی برتری دلانے کے نظریے کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ مؤخر ذکر انجانی پروفیسر نوشی کے نظریات کے پیروکار تھے، جنہیں بلا شبہ تمام نیو کونز طبقہ اپنا روحانی گارڈ فادر تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے جارج بش کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ان حضرات کی ہی کرم فرمائی کی بدولت عراق اور افغانستان کی سرزمین کو خاک اور خون میں نلایا جا رہا ہے، اور اب ایران اور شام کو بھی نشانہ بنانے کی منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کی تمام فوجی کاروائیاں اسلام کی بڑھتی ہوئی مزاحمتی طاقت کے ہاتھوں بے بس ہو کر شکست سے دوچار ہو چکی ہیں۔ مغرب نے جہاں مسلم ممالک کے خلاف جنگی حکمت عملی تیار کی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسلام کے خلاف بھی نفسیاتی جنگ کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور اس مقصد کی خاطر چند بے ضمیر اور گمراہ مسلمان صنفین کی حوصلہ افزائی نہایت فراغ دلی سے کی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر ممکن طریقے سے اسلام کو بدنام کریں۔ اس کی تازہ ترین مثال ملعون سلمان رشدی کو برطانوی حکومت کی طرف سے دیا جانے والا سر کا خطاب ہے۔ حالانکہ اگر کوئی غیر جانبدارانہ ناقد سلمان رشدی کا کام دیکھے تو بمشکل سے تیسرے درجے پر رکھے، لیکن اسے محض اس کی ملحدانہ اور کافرانہ عقائد و نصیحات کی بنا پر اس خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بنگالی مصنفہ تسلیمہ نسرین ہے، میں نے 1995 میں کوپن ہیگن میں منعقدہ ایک کانفرنس میں اس کے خیالات سنے، جہاں اس کا شاندار استقبال ہوا، لیکن اس نے سوائے اپنے آزاد خیالی اور قریبی عزیزوں کے ساتھ غیر اخلاقی جنسی تعلقات کے اور کوئی قابل ذکر بات نہیں کی۔ اسی کا معاش کی ایک عورت اسرا نعمانی کے روپ میں منظر عام پر لائی گئی، جس کی ذات لذت پسندی کا مجموعہ تھی، مگر اسے امریکہ کی جانب سے ہر ممکن مدد تعاون حاصل ہوا۔ اس عورت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے آپ کو مولانا شبلی کی رشتہ دار ظاہر کیا۔ میں نے اس سلسلے میں جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب سے استفسار کیا، جو کہ شبلی کالج کے گریجویٹ ہے، تو انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی کہ اس عورت کا عظیم اسلامی مفکر مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی قسم کا رشتہ یا تعلق نہیں ہے۔ اس کی من گھڑت کہانی کا اصل مقصد ہر ممکن طریقے سے دین اسلام کو بدنام کرنا تھا۔ پوپ بینڈکٹ کی اسلام کے خلاف تقریر اور ڈنمارک کے اخبارات میں پیغمبر اسلام کی توہین آمیز کارٹون شائع کرنے کا مقصد دین اسلام کی کھلم کھلا تصحیح اور توہین کا بین ثبوت ہے، لیکن یہ تمام منفی ہٹ کنڈے ان قوتوں کی ذہنی پستی اور شکست کا اظہار ہے، کیونکہ دین اسلام آج بھی بڑے بڑے مغربی دانشوروں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں قبول اسلام کے واقعات میں کمی کی بجائے خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنے مضمون 21ویں صدی کے تحفظ کی تحریک میں لکھا ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ کس طرح محرومی سے فساد کی جڑیں پھوٹتی ہیں اور کس طرح اس کی کوک سے دہشت گرد اور مذہبی جنونی جنم لیتے ہیں، جو معاشرے میں نفرت کا بیج بوتے ہیں اور ہمارے مستقبل کے معاشی و معاشرتی نظام میں بگاڑ کی صورت پیدا کر رہے ہیں. اب تک دنیا نے ایسے کئی دردناک مناظر دیکھے ہیں جو اس نئی حقیقت کے خاکے میں رنگ بھرتے نظر آتے ہیں جس کی نشاندہی جناب ڈیملے نے کی ہے. اس نے کافی لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کس طرح نئی صدی کو پھولوں کی سیج میں بدلا جا سکتا ہے. میں یہاں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے پاس علم کی دولت ہے اور بھرپور وسائل ہیں جن کے بل بوتے پر ہم 21ویں صدی کو انسانی تاریخ کا پرامن ترین اور کامیاب ترین دور بنا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مطلوبہ حکمت اور جذبہ ہے. جارج بش میں نہ حکمت ہے اور نہ جذبہ. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. پوپ بینیڈکٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہرزہ سرائی کے خلاف ایک یہودی دانشور کی شہادت. یوری آوینری ایک اسرائیلی دانشور اور صحافی ہیں. وہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں. جیل کے مضمون میں انہوں نے اسلام تلوار سے نہیں پھیلایا گیا کے الزام کا بڑے دلچسپ انداز میں جواب دیا ہے. ان کے اس مضمون کی خاص اہمیت کی وجہ ایک یہودی کے قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے علاوہ یہ خاص بات ہے کہ عیسائی دنیا کو خصوصاً کیتھولک پوپ کو ان کی ماضی کی تاریخ کا آئینہ دکھایا گیا ہے. یہ مضمون مغربی ذرائع ابلاغ میں شائع ہوا تھا. اب انٹرنیٹ پر اس ایڈریس پر پڑھا جا سکتا ہے. zop.gush.shalom zopedotgusalom/en/evenerys/11590948 13. ایک زمانے تھا کہ سلاطین روما عیسائیوں کو جرم مسیحیت کی پاداش میں درندوں کے سامنے ڈلوا کر دل دوست مناظر سے تفریح تباہ کا کام لیا کرتے تھے. اس وقت سے اب تک چرچ اور حکومتوں کے درمیان تعلقات نشیب و فراز کے مختلف مرحلوں سے گزر رہے ہیں. 306 عیسوی میں یعنی آج سے پوری 17 صدی پہلے قسطنطین اعظم نے اپنی حدود سلطنت میں عیسائیت کو فروغ دیا. اس وقت فلسطین روما کا ایک حصہ ہوتا تھا. اس تاریخی موڑ کے کئی صدیوں بعد چرچ دو حصوں یعنی مغرب کے کیتھولک اور مشرقی علاقوں کے آرتھوڈاکس چرچ میں تقسیم ہو گیا. مغرب میں رومن چرچ کے بشپ نے جو اپنے آپ کو پوپ کہلاتا تھا مطالبہ کیا کہ حکومت اس کی تابعداری قبول کرے. تاریخ گواہ ہے سلاطین اور پوپوں کے درمیان کشمکش نے یورپ کے لوگوں میں تفریق پیدا کی ہے, ان کو بانٹ کر رکھا ہے. یورپ کی تاریخ کی تشکیل میں اس کشمکش کا مرکزی کردار رہا ہے. یہ داستان تاریخی نشے و فراز سے گزرتی رہی. کبھی بادشاہ پوپ کو نکال باہر کرتا, کبھی پوپ بادشاہ کا حکا پانی بند کر دیتا اور اس کو معزول کر دیتا. ایک بادشاہ تو بیچارہ مضحکہ خیز حد تک قابل ہمدردی رہا. ہندی چاروں کو کلیب تک ننگے پیر پیدل جانا پڑا. جہاں وہ پوپ کے باہر برف باری کے درمیان ننگے پاؤں عاجزی کرتا رہا. 3 دن کے بعد پوپ نے اس کا حکا پانی کھولنا مناسب سمجھا. اس تاریخ میں ایسے دور بھی آتے رہے ہیں جب بادشاہ اور چرچ کے درمیان صلح و تعاون بھی ہوا ہے. ہم اس وقت ایسے ہی ایک دور میں جی رہے ہیں. آج کے پوپ بینیڈکٹ شانس دہم اور آج کے بادشاہ جارج بوش دوم کے درمیان ایسی ہی ایک عجیب و غریب اور شاندار ساز باز ہے. ایک طرف پوپ کا خطبہ ہے تو دوسری طرف تہذیبوں کے تصادم کے ماحول میں بش کی اسلامی فاشزم کے خلاف صلیبی جنگ بھی ہے. پوپ نے اپنے مشہور زمانہ لیکچر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے نزدیک اسلام اور عیسائیت میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ عیسائیت عقل و منطق پر مبنی ہے اور اسلام اس کا منکر و مخالف. عیسائی خدا کے کاموں کی حکمت اور معقولیت جانتے ہیں اور مسلمان اس کے منکر ہیں کہ اللہ کے افعال میں ایسی کوئی معقولیت پائی جاتی ہے۔ میں ایک لادین یہودی ہونے کی حیثیت سے اس غل کو پاڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا، یہ میری محدود صلاحیتوں کی بساط سے باہر ہے کہ پوپ کی اس منطق کو سمجھوں، لیکن پوپ کے خطبے کا ایک حصہ ایسا ضرور تھا جس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں ایک یہودی ہوں اور تہذیبوں کے تصادم کے کارزار کے پاس ہی رہتا ہوں، یہ حصہ مجھ سے متعلق بھی ہے۔ اسلام کی عقل بیزاری کو ثابت کرنے کے لیے پوپ نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے مذہب کو تلوار کی دھار سے پھیلائیں۔ پوپ کے نزدیک یہ مخالف عقل و منطق ان ریزنیبل ہے۔ تلوار سے جسم متی ہو جاتا ہے، روح اور عقل نہیں جھکتے۔ پوپ نے اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ایک بزنیتی بادشاہ کے قول سے استدلال کیا ہے جس کا تعلق ان کے حریف و مخالف مشرقی چرچ سے تھا۔ اس کی حکمرانی کا دور 14th century عیسوی کا آخری زمانہ تھا۔ شام میں نوویل دوئم پیلیو لوگس کی طرف منسوب ہے کہ اس نے ایک نامعلوم ایرانی مسلمان دانی پر سے گرما گرم بحث کی اور کہا، مجھے دکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نئی بات کہی ہے، تم کو ان کے یہاں صرف بدی اور غیر انسانی چیزیں ہی ملیں گی۔ مثلا ان کا حکم کہ ان کا مذہب تلوار کے ذریعے پھیلایا جائے۔ یہاں تین سوال اٹھتے ہیں۔ نمبر ایک، مینوویل دوئم نے یہ بات کیوں کہی؟ نمبر دو، کیا اس نے واقعی ایسا کہا تھا؟ نمبر تین، پوپ نے اس کو اس وقت کیوں نقل کیا؟ جس وقت مینوویل دوئم نے اپنی یہ تحریر لکھی تھی وہ اس وقت ایک دم توڑتی سلطنت کا سربراہ تھا اور 1391 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ عظیم سلطنت روما کے صرف چند صوبے ہی اس وقت اس کے پاس بچے تھے اور اس بچے کچے پر بھی عثمانی خطرہ منڈلا رہا تھا۔ عثمانی ترکوں نے نہر دانوبے دریائے جینیوب کے ساحلوں تک اپنے پرچم لہرا دیے تھے۔ یلغاریا اور شمالی یونان ان کے زیر تسلط آ چکے تھے۔ مشرقی رومن سلطنت کو بچانے کے لیے دوبارہ یورپ کی فوجیں آئیں، مگر عثمانی سیلاب کے آگے کوئی بندر کتا نہیں تھا۔ مینوویل کی موت کے پاس چند برس کے بعد ہے کہ قسطنطنیہ، موجودہ استنبول، ترک گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ یہ ٹاپے ایک عظیم سلطنت کے زائد از 1000 سالہ تاریخ کے اختتام کا اعلان تھی۔ مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے عہد حکومت میں مینوویل نے یورپ کے راجدھانیوں کے بڑے چکر کاٹے۔ اس نے چرچ کو ایک مرتبہ پھر متحد کرنے کا وعدہ کیا۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس نے اپنی یہ مذہبی تحریر اس لیے لکھی ہوگی کہ وہ عیسائی ممالک کو عثمانی ترکوں کے خلاف بھڑکا کر اپنے دفاع کا سامان کرے۔ مقصد خود غرضانہ تھا، مذہب سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس پس منظر میں یہ اقتباس جس لیے اس وقت لکھا گیا تھا اسی مقصد کے تحت اس وقت نقل کیا گیا تھا۔ موجودہ دور کے بادشاہ بش کی مدد ہی اس کا اصل مقصد ہے، جو عیسائی دنیا کو بدی کے محور مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے میں جی جان سے لگا ہوا ہے۔ اور وہاں اس وقت اگرچہ پرامن دور پر، مگر ایک مرتبہ پھر ترک یورپ کے دروازوں کے لیے دستک دے رہے ہیں۔ کیا مینوویل کی بات میں سچائی کا کوئی حصہ ہے؟ خود پوپ کو اندازہ تھا کہ وہ کچھ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی سورت 87، سورہ بقرہ نزولی ترتیب سے 87 اور توفیقی ادوار سے 2 نمبر پر ہے، کہ آیت 256 میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ مذہب کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کی ایسی صاف بات کیسے نظر انداز کی جا سکتی ہے؟ پوپ کو لگا کہ اتنی صاف اور غیر مفہم آیت کے موجود ہوتے ہوئے ان کی بات مضحکہ خیز نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ آیت اس وقت کی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے۔ بعد میں انہوں نے تلوار
کے زور سے تفریح کرنے اور لوگوں کو مسلمان بنانے کے احکام دیے تھے، مگر ضرار کیے قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے مگر ضرار رکیے قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخالف قبائل یہودیوں، عیسائیوں اور عرب کی دیگر جماعتوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا تھا جب وہ اپنی ریاست قائم کر رہے تھے، مگر اس کا مقصد بزور تلوار اسلام پھیلانا نہیں تھا۔ پوری آوینری تھوڑی سی اصلاح کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مخالفوں کو ہمیشہ معاف کرتے، البتہ اللہ کے دشمنوں اور ظالموں کے خلاف جنگ کی اور اپنی ریاست قائم نہیں کی بلکہ اللہ کی حکومت قائم کی۔ ادارہ کتاب ہم مسلمان کیسے ہوئے کا پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا، بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔